बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہود کی 45 سے لے کر 47 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے احمد میر زادے. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سن سکیں گے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران. اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام نور ایمان. یہاں سامعین پروگرام نور ایمان کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین, یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. یہ سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی توہین کیس میں قابل ضمانت وارنٹ جاری. جنیوا کانفرنس کے موقع پر پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات. ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت. اور ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے زمین میں دھستے ہوئے شہر جوشی مٹھ کے باشندوں کا احتجاجی مظاہرہ, حکومت سے مدد کی فریاد. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور دو سینئر لیڈروں اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں. پاکستانی میڈیا کے مطابق الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس میں سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پارٹی کے رہنماؤں اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے انہیں کمیشن میں طلب کر لیا ہے. الیکشن کمیشن کے ممبر نثار درانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور تینوں کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو مسترد کر دیا. حاضری سے استثناء کی درخواستوں پر فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا تھا, تاہم آج فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور پارٹی کے دو رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے. کیس کی آئندہ سماعت 17 جنوری کو ہوگی. دوسری جانب فواد چودھری نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا قابل ضمانت وارنٹ جاری کرنا عدالتی فیصلے کی توہین ہے. اپنے ٹویٹر پیج پر فواد چودھری نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے منافی ہے اور ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ کریں گے. اسد عمر نے بھی اس فیصلے پر تنقید کی ہے. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی پارٹی کے قائد نواز شریف اور مریم نواز سے جنیوا میں ملاقات کی ہے, جس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. پاکستانی میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں, جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے, ملک کی تازہ ترین معاشی صورتحال پر گفتگو ہوئی. ملاقات کے دوران پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے جنیوا میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے $10 ارب سے زائد امداد کا وعدہ کیا گیا ہے، جس پر پاکستانی وزیراعظم نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امداد دینے والے ملکوں اور اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے لیے جس ہمدردی کا اظہار کیا گیا اس سے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں اور عالمی برادری نے شراکت داری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس سے پہلے جنیوا کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی اداروں اور بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی فوری مدد کی اپیل کی تھی۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے دھستے ہوئے شہر جوشی مٹھ کے باشندوں نے انتظامیہ کی لاپرواہی اور این ٹی پی سی کی تعمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اپنے مکانوں اور شہروں کی آنکھوں کے سامنے تباہی کو دیکھنے والے جوشی مٹھ کے شہری حکومت سے مدد کی فریاد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان میں حکومت اور تھرمل پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے خلاف غصہ بھی ہے۔ جوشی مٹھ کے شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کر کے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی زندگیوں کو بچائے۔ اس درمیان شہر کی عمارتوں اور ہوٹلوں میں پڑتی ہوئی دراڑوں کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے شہر کے 2 بڑے ہوٹلوں کو بلڈوزروں سے گرانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تاہم ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے ان کی قیمت کا تعین کر کے ہمیں اس کا معاوضہ دینے کا وعدہ کرے۔ آئے دن شہر میں زمین کھسکنے کے واقعات اور پورے شہر کے دھسنے کے خطرات کے پیش نظر انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 600 گھروں کے افراد کو فی الحال محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے پورے شہر کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے اور لوگ خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے جوشی مٹھ کی تباہی کا ذمہ دار این ٹی پی سی اور دیگر سرکاری پروجیکٹوں کو قرار دیا ہے۔ علاقے کے باشندوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے علاقے میں بڑے تھرمل پاور کے پروجیکٹ اور دیگر تعمیری منصوبوں کی وجہ سے آس پاس کی تقریباً سبھی عمارتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار میں طالبان فوجیوں پر ہونے والے حملے میں 2 طالبان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے یہ فوجی قندھار شہر کے 14ویں ڈویژن میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان فوجیوں پر یہ حملہ نامعلوم افراد کی جانب سے کیا گیا، جبکہ طالبان مخالف محاذ آزادی افغانستان نامی گروہ نے اس حملے کی ویڈیو تصاویر جاری کرتے ہوئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ 2 طالبان فوجی مارے گئے ہیں جن کی لاشوں کو منتقل کر دیا گیا، تاہم انہوں نے مارے جانے والے طالبان فوجیوں کے تشخص کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد محاذ آزادی افغانستان نامی طالبان مخالف گروہ نے اپنے وجود کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا۔ ایران کی اعلیٰ دینی مرجعیت اور دیگر مذہبی مقدسات کی شان میں فرانس کے بدنام زمانہ جریدے چارلی ایبڈو کی گستاخی کے بعد تہران کے انقلابی عوام اور ایران کے دینی مدارس کے طلباء و علماء نے تہران میں فرانس کے سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ ایران کی اعلیٰ دینی مرجعیت اور دیگر مذہبی مقدسات کے سلسلے میں فرانس کے بدنام زمانہ جریدے چارلی ایبڈو کے گستاخانہ اقدام کے بعد تہران کے انقلابی عوام اور ایران کے دینی مدارس کے طلباء و علماء نے تہران میں فرانس کے سفارت خانے کے سامنے یہ احتجاجی مظاہرہ ایسی حالت میں کیا کہ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل مردہ باد کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے فرانس کے صہیونی جریدے چارلی ایبڈو کی جانب سے مرجعیت کی شان میں گستاخی کیے جانے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ فرانس کی حکومت کی جانب سے اگر اس جریدے کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو اس گستاخی کا ذمہ دار فرانس کی حکومت کو سمجھا جائے گا۔ احتجاج میں سماج کے دیگر سبھی طبقات کے ساتھ ساتھ علماء و طلباء کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تہران میں یہ احتجاجی مظاہرہ فرانسیسی سفارتخانے کے سامنے ہوا، جہاں فرانس کے پرچم کو بھی نظریاتش کیا گیا۔ تہران میں فرانسیسی سفارتخانے کے سامنے ہونے والے احتجاجی اجتماع میں شامل ایک عالم دین نے کہا کہ فرانس کے بدنام زمانہ جریدے چارلی ایبڈو مسلمانوں کے مقدسات کی اب تک بارہا توہین کر چکا ہے، اور اس جریدے نے مرجعیت کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، اور یہ احتجاجی اجتماع مراجع تقلید کے حکم پر کیا گیا ہے۔ اس احتجاجی اجتماع میں انقلابی خواتین کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں، اور وہ نعرے لگا رہی تھی کہ دنیا جان لے اگر رہبر انقلاب اسلامی جہاد کی اجازت دے دیں تو سامراج کی پوری دنیا مل کر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ان احتجاجی مظاہرین نے صہیونی جریدے کے اس گستاخانہ اقدام پر اپنے شدید غم و غصے اور نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ علماء اور دینی طلباء کی جانب سے اس موقع پر ایک بیان بھی جاری کیا گیا، جسے تہران کے دینی مدارس یا حوزہ علمیہ کے سربراہ محمد ہادی رحیمی صادق نے پڑھ کر سنایا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ فرانس کی حکومت کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ آزادی بیان کے بے بنیاد اور جھوٹے بہانے سے منافقین کے اقدامات کی بے شرمانہ حمایت کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے اپنے غیر منطقی اقدامات سے دستبردار ہو جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کے سامنے ایک مستحکم اور طاقتور ایران کھڑا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنہانی نے سماجی رابطہ عامہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ہونے والے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ ایران سے امریکہ کی دشمنی اور مسلسل اور حد درجہ دباؤ کی پالیسی اسلامی جمہوری نظام اور ایرانی عوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومتوں نے ہر دور میں ایران کے خلاف اپنی دشمنی کو ثابت کیا ہے، جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے جرائم کے لیے قانونی اور بین الاقوامی اداروں میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ واشنگٹن نے اسلامی جمہوریہ ایران کو تشہیراتی، سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں حد درجہ دباؤ کی پالیسی کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کارٹر سے لے کر بائیڈن تک تمام امریکی صدور نے اس طریقہ کار کو انسانی حقوق اور جمہوریت کے جھوٹے دعووں کی آڑ میں آگے بڑھایا ہے، لیکن اب تک انہیں حد درجہ شکست کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ ناصر کنانی نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ امریکی حکام کیوں اپنے غدار صہیونی اور منافق مشیروں کے ہاتھوں ملنے والی ذلت سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امریکی جان لیں کہ ایران مستحکم اور طاقتور ہے۔ غرب اردن کے شمال میں واقع جنین کے قریب صہیونی فوجی چھاؤنی میں دھماکہ ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس درمیان فلسطینی مجاہدین نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے صہیونی فوجیوں پر حملہ کیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ غرب اردن کے شمال میں واقع جنین کے قریب صہیونی حکومت کی فوجی چھاؤنی میں دھماکہ ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دھماکے کے نتیجے میں صہیونی فوجی چھاؤنی کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے غاصب صہیونی ریاست کے خلاف مغربی کنارے اور قدس شریف میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 15 آپریشن انجام دیے ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے جنین، توباس الخلیل، قدس شریف، رام اللہ قلقیلیہ اور بیت لحم کے علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں کے خلاف مختلف آپریشن انجام دیے ہیں اور ان پر فائرنگ کے واقعات کی خبریں ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے رام اللہ کے علاقے قلندیہ میں صہیونی فوجی چیک پوسٹوں پر بارودی مواد سے حملہ کیا۔ فلسطینی مجاہدین نے نابلس کے شمال میں بھی صہیونی فوجیوں کی ایک چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا ہے۔ فلسطینیوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کے جواب میں ہتھیار اٹھا کر جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح صہیونیوں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں طاقت کا توازن اب فلسطینی مجاہدین کے حق میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ غرب اردن میں فلسطینیوں کی تحریک استقامت کے مجاہد سپاہی اپنی جان فشانی اور مؤثر و جرت مندانہ منہ توڑ جوابی کارروائیاں انجام دے کر غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے خوف و ہراس اور ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے صرف غزہ اور مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقوں میں صہیونیوں کو فلسطینی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب مغربی کنارے اور مشرقی فلسطینی علاقوں کے مختلف علاقے فلسطینی جوانوں کے لیے صہیونیوں کے شکار کرنے کا اہم علاقہ بن گئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی قیدیوں سے متعلق قومی و اسلامی گروہوں کی کمیٹی نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں قید خانوں کی ابتر صورتحال کی ذمہ دار نیتن یاہو کی کابینہ ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے پیر کی رات غزہ میں ریڈ کراس کمیٹی کے دفتر کے سامنے اجتماع کر کے صہیونی حکومت کی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں سے اپنی یکجہتی پر تاکید کی۔ اس کمیٹی نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی سزائے موت کے قانون سمیت صہیونی حکومت کے تمام جارحانہ اور ظالمانہ اقدامات کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نواز۔
ڈاکٹر صاحب، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے 9 جنوری 1978 کی قم شہر کی عوامی تحریک کی برسی کے موقع پر قم کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کے ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ملک کے حالیہ واقعات میں بیرونی دشمن کا ہاتھ پہلے ہی دن سے نمایاں تھا، اور آپ نے اپنے اس خطاب کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے موجودہ سیاسی حالات پر جو ہے وہ گفتگو کی، اور ایرانی قوم کی عظمت و سربلندی اور اس کہ دشمن جو ہیں ان کو پورے طریقے سے جو ہے وہ عیاں کیا ہے، بلکہ نمایاں کیا ہے، اور دشمنوں کی سازشوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی دشمن کی انقلاب اسلامی ایران کے خلاف سازشوں سے جو ہے وہ پردہ نہیں اٹھاتے رہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بیشتر مواقعوں پر اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ بتایا ہے کہ ایران کے دشمن جو ہے کس مثلاً بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ ایرانی قوم کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، رہبر انقلاب اسلامی کا جو گزشتہ روز کا خطاب تھا، اس میں کئی موضوعات پہ رہبر انقلاب اسلامی نے بڑے خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی، اور خود ایک اسلامی تحریک کے خد و خال اور اسلامی تحریک کے مواقف کے بارے میں کہ کب کس وقت میدان عمل میں آنا چاہیے، کب کس وقت قربانی پیش کرنی چاہیے، کب اور کس وقت اپنے آپ کو ایک بڑے مارکے کے لیے تیاری کے لیے تیار رکھنا چاہیے، مختلف موضوعات تھے۔ اور چونکہ جو قم کا سانحہ تھا، جس کی یہ
برسی تھی،
تو اس میں بنیادی طور پہ چونکہ ایک اسلامی ایشو کو اس وقت کی شاہی حکومت نے جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مرجیت کی توہین کی تھی، اور اس پہ عوام نے جو ریئیکشن دیا تھا، تو چونکہ اس تناظر میں تھا اور اس کے کچھ چیزیں آج کے موجودہ صورتحال سے بھی ملتی جلتی تھیں، تو رہبر انقلاب اسلامی نے خوبصورت اس کو ایک تدبیق دی۔ لیکن جو اہم ترین مسئلہ اس وقت ایران کے اندر عالمی میڈیا کا بھی موضوع بنا ہوا تھا, اس پہ بھی رہبر انقلاب اسلامی نے خصوصی طور پہ اس کی طرف اشارہ کیا, اور وہ یہ تھا کہ یہ جو ایران کے اندر گزشتہ چند ماہ سے جو مظاہروں کا سلسلہ ہوا اور بلوائیوں اور فسادیوں نے جس انداز سے ملک کے مختلف حصوں میں بدامنی اور سیکیورٹی کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی, اقتصادی ایشوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو رہبر انقلاب اسلامی نے اس کے منظر اور پس منظر دونوں کو بیان کیا ہے کہ دشمن قوتیں منظر کیا پیش کرتی ہیں اور اس کے پیچھے پس منظر کیا چل رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک پرانا حوالہ دیا کہ جو خود رہبر انقلاب اسلامی کے کہ اس سے پہلے میڈیا میں اس انداز سے نہیں آیا تھا, وہ رہبر انقلاب اسلامی نے کسی امریکن جو پرانی دستاویزات ہیں اس میں سے ایک حوالہ دیا کہ امریکہ اور ایران کی دشمنی کوئی آج کی دشمنی نہیں ہے, بلکہ اس کا جو ماضی یا اس کی تاریخ ہے وہ انقلاب سے پہلے سے ہے, اور انقلاب کی کامیابی بھی امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی. اور اس میں رہبر انقلاب اسلامی جو حوالہ دیا ہے وہ اس وقت کے امریکی صدر کارٹر کا حوالہ دیا ہے, اور کارٹر کے عنوان سے رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ 8-9 ماہ غالباً اس وقت تک انقلاب کو ہوئے تھے, دسمبر یعنی فروری میں انقلاب, فروری 79 میں انقلاب کامیاب ہوا, اور یہ جو ڈاکومنٹس ابھی اس کا انکشاف ہوا یہ دسمبر 1979 کا ہے, کہ اس میں کارٹر جو ہے وہ سی آئی اے کو اور اپنے جو نیچے حکام ہیں وہ وزارت خارجہ سے لے کے جتنے ادارے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ اس ایران کی حکومت کو تبدیل کر دینا چاہیے. یعنی یہ وہ پہلا باقاعدہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ ہے, آثار تو تھے علامات تو تھیں, لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک کے بارے میں یہ باقاعدہ حکم دے رہا ہے کہ وہاں پہ حکومت تبدیل کریں, وہاں کا نظام تبدیل کریں. البتہ بیانات ان کے آتے رہتے تھے اور وہ سیاسی جیسے ہوتا ہے سفارتی سطح پہ, لیکن یہ اس طرح کے ایک باقاعدہ ایک آپریشن شروع کیا جائے اور ایران کے انقلاب کو ختم کیا جائے وہاں کی حکومت کو, تو رہبر انقلاب اسلام نے بنیادی طور پہ یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ امریکہ کی دشمنی آج کی صورتحال کی وجہ سے نہیں ہے کہ آج آپ نے فرض کریں فلسطین کے عنوان سے کوئی موقف رکھا ہوا ہے یا آپ نے اسرائیل کے عنوان سے کوئی سخت بات کی ہے تو اس لیے موجودہ, یا آپ مثلا ان کی جو اقتصادی نظام ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا ان کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ پہ یہ آپ سے دشمنی کی جا رہی ہے, بلکہ رہبر انقلاب اسلامی نے ثابت کیا اس ڈاکومنٹ کے ذریعے سے کہ یہ تو اسی وقت سے چاہتے تھے کہ یہ حکومت نیست و نابود ہو جائے اور اس انقلاب کا اور اس حکومت کا کچھ باقی نہ رہے. اسی تناظر میں پھر رہبر انقلاب اسلامی نے کہا نا کہ یہ جو پروپیگنڈے کے ذریعے سے انہوں نے جو مقامی ایرانی بلوائی تھے فسادی تھے ان کو اس انداز سے بنا کے پیش کیا کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ ایرانی حکومت کی نااہلی اور ان کی جو حکومتی کمزوری ہیں اس کے خلاف میدان میں نکلے ہیں. رہبر انقلاب اسلام کہا کہ نہیں, یہ دیکھنا اور ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ان کا جو پروپیگنڈا تھا کہ حکومت ناکام ہے اس لیے عوام مخالف ہیں, حکومت نااہل ہے اس لیے عوام مخالف ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں تھی, اگر یہ بات ہوتی تو جو مظاہرین تھے جو فسادی تھے ان کے نعروں کے اندر اس طرح کی کوئی چیز محسوس ہوتی, ان کے عمل اور کردار سے اس طرح کی محسوس ہوتی, وہ تو مکمل طور پہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بیرونی ایجنڈے پہ ہیں اور اسی کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور اس کے لیے وہ مارنے مرنے پر کچھ تو کچھ تار پہ آ چکے ہیں. تو یہ رہبر انقلاب اسلامی بنیادی طور پہ کہا کہ اصل میں وہ نہیں چاہتے کہ یہ انقلاب دنیا میں ایک کامیاب نمونہ بن سکے, لہذا ہر اس کامیابی کو وہ روکنے کی کوشش کریں گے کہ جو اس انقلاب کے لیے بہتر تعارف کا باعث بن سکتا ہے. تو ریبر انقلاب اسلامی نے بڑے وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہمارے یہاں جو علمی ترقی ہو رہی ہے, ہمارے یہاں جو صنعت میں جو ترقی ہو رہی ہے, ہمارے یہاں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے, ہمارے یہاں جو دفاع کے اندر صورتحال بہتر ہو رہی ہے, ہمارے یہاں جو دوسرے معاشرتی سماجی اور سیاسی امور میں پیش رفت ہوئی ہے اور دنیا کے سامنے انقلاب کامیاب ہوا اور 8 سال کی جنگ برداشت کی, اقتصادی پابندیاں برداشت کی, تمام تر مشکلات اور مسائل کے باوجود بھی یہ قوم, ایرانی قوم اور ایرانی نظام آگے بڑھتا رہا ہے, تو یہ بنیادی طور پہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑا کرنا چاہ رہے تھے اور وہ انہوں نے یہ بہانہ یہ بنایا کہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ اس طرح کے لوگوں کے نہ مطالبات اس طرح ہوتے ہیں اور نہ ان کے اقدامات اس طرح ہوتے ہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس نظام کو یہ لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ کہ نظام کے اندر کی کمزوریوں کو, یہ اصل اس نظام کے لیے خلاف ہیں. اگر تو یہ صرف نظام کی کمزوریوں کے خلاف ہوتے تو اس طرف ان کا زیادہ رخ ہوتا, یہ تو مکمل اس نظام کی جو بساط ہے وہ لپیٹنا چاہتے ہیں. تو رہبر معظم نے ایک بار پھر, میں سمجھتا ہوں کہ عالمی میڈیا کو, بالخصوص جو دنیا میں فارسی زبان کا میڈیا ہے اور مسلسل ایران کے خلاف پروپوگنڈا کر رہا ہے, تو رہبر انقلاب اسلامی نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ انقلاب سے چند ماہ بعد آپ کے اس وقت امریکی پریزیڈنٹ کارٹر نے کہا تھا کہ پروپیگنڈا مہم کے ذریعے سے اس نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرو, تو کہتے ہیں وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے, لیکن جس طرح ماضی میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت بھی انہیں اسی طرح کی مشکل اور بڑے چیلنج کا سامنا ہے, اور وہ اتنے آسانی سے اسلامی انقلاب کو نقصان نہیں پہنچا سکتے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هاد الأمم شريعته نعمتك خزينة ہے مولا گنجی اور راہنما ہے شریعت کے. اللہ 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 ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ
انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا و
سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 جولائی، 17 جمادی الثانی اور 10 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ جمادی الثانی سن 587 ہجری قمری کو صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں اور عیسائی جنگجوؤں کے مابین عکا نامی سیاسی معاہدہ ہوا۔ صلیبی جنگوں کے دوران عکا شہر عیسائیوں کے حوالے کرنے اور اس کے عوض 3000 مسلمان جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے عکا سیاسی معاہدے پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان دستخط ہوئے، لیکن عیسائیوں نے مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیا اور صلیبی جنگیں دوبارہ شروع ہو گئیں، جو عیسائیوں کی شکست پر ختم ہوئیں۔ عکا شہر بھی 15 ہجری قمری میں مسلمانوں نے فتح کر لیا، لیکن 497 ہجری قمری میں اس پر عیسائیوں نے ایک بار پھر قبضہ کر لیا۔ سن 583 ہجری قمری میں صلاح الدین ایوبی نے عکا شہر کو صلیبیوں سے واپس لیا، تاہم سن 587 ہجری قمری میں مغرب والوں کے قبضے میں چلا گیا اور اب تک انہی کے تصرف میں ہے۔ دس جنوری سن 1653 عیسوی کو اٹلی کے شہر وینس میں گسٹا نامی دنیا کا پہلا اخبار شائع ہوا۔ چونکہ ہر اخبار کی قیمت ایک گسٹا تھی، جو وینس کی کرنسی کا نام بھی تھا، لہذا اس اخبار کا نام بھی گسٹا پڑ گیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ نام دوسرے ممالک میں بھی کہ جہاں اخبارات نکلتے تھے رائج ہو گیا، یہاں تک کہ گسٹا کے لفظ کو روسنامہ کے مترادف سمجھ لیا گیا۔ دس جنوری سن 1824 عیسوی کو برطانوی کیمیا دان جوزف ایسپڈن نے سیمٹ تیار کیا۔ یوں عمارتوں کی تعمیر کے شعبے میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا۔ جوزف ایسپڈن ایک طویل عرصے سے ایک ایسے مادے کی تلاش میں تھے جو عمارتی بنیادوں کو مضبوط کر سکے۔ واضح ہے کہ بعد میں اس مادے میں بعض دوسری چیزوں کا بھی اضافہ کیا گیا، جس کے باعث اس کے استحکام اور خشک ہونے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دس جنوری سن 1920 عیسوی کو جنیوا شہر میں انجمن اقوام یا لیگ آف نیشنز نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ تنظیم پہلی جنگ عظیم کے بعد 16 شقوں پر مشتمل معاہدے کی بنیاد پر تشکیل پائی جو وارسہ معاہدے کا حصہ تھا۔ لیگ آف نیشنز نے اپنے راکین کو اس بات کا پابند کیا کہ باہمی احترام کی بنیاد پر اپنے تعلقات استوار کریں اور ملکی خود مختاری اور عرضی سالمیت پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ اسی طرح انجمن اقوام کے منشور کی خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے لیے سزاؤں کو متعین کیا گیا، لیکن انجمن اقوام کی سب سے بڑی مشکل اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی ضمانت نہ ہونا تھا، اور یہی چیز اس کے معطل ہونے کا باعث بنی اور دوسری جنگ عظیم سے قبل پیدا ہونے والے بحرانوں میں جرمنی اور اٹلی سمیت بڑی طاقتوں نے انجمن اقوام کو نظر انداز کر دیا۔ بالآخر اپریل 1946 میں اقوام متحدہ نے انجمن اقوام کی جگہ لے لی۔ بیس دہی سن 1230 ہجری شمسی کو قاجاری دور کے سیاستدان اور صدر اعظم مرزا تقی خان المعروف امیر کبیر کو مرزا ناصر الدین شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ وہ ایران کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں پسماندہ طبقے کی مشکلات اور ثروت مند طبقے کی عیش پرستی کو اچھی طرح محسوس کیا۔ انہوں نے کمزور طبقے پر قاجاری بادشاہوں کے ظلم و ستم کو بھی نزدیک سے دیکھا۔ امیر کبیر ناصر الدین شاہ قاجار کے دور اقتدار میں صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ ایک آزاد منش، مومن اور علم دوست انسان تھے۔ ان کو ایران میں تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت کے میدان میں جدید نظریات اور اصلاحات کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک میں غیر ملکی مداخلتوں کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ دس جنوری سن 1963 عیسوی کو سویڈن کے دو افراد نے 12 سال کی کوشش اور سینکڑوں باریک ترین پرزوں کو جوڑ کر الیکٹرانک گھڑی بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ الیکٹرانک گھڑی میں چابی بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت منظم انداز میں کام کرتی ہے۔ اس قسم کی گھڑیوں میں غلطی کا امکان بہت کم اور جزوی نوعیت کا ہوتا ہے۔ دس جنوری سن 1973 عیسوی کو اردو غزل کے معروف شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی وفات ہوئی۔ وہ 5 جنوری 1912 عیسوی کو دیوان پور ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم ہوشیار پور میں حاصل کی اور پھر اسی نسبت سے ہوشیار پوری کہلائے۔ حفیظ ہوشیار پوری کی وجہ شہرت غزل اور تاریخ کوئی ہے۔ وہ تحقیق سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ سندھ میں ہی رانجھا کے قصے پر لکھی جانے والی 4 فارسی مثنویوں کی تدوین و ترتیب ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ حفیظ ہوشیار پوری نے اردو کو کئی خوبصورت غزلیں عطا کیں۔ ان کے مطلع بڑے منفرد اور چونکا دینے والے ہوتے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب وقت ہوا ہے پروگرام آج کا ایران کا۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم تہران اور ریاض کے تعلقات کے تناظر میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، حالیہ اشروں کے دوران ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک قلیل مدت کے دوران بہتری آئی۔ سعودی عرب کا قیام دسمبر سن 1932 میں عمل میں آیا۔ اس نے علاقائی سطح پر اپنے استحکام اور بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو منوانے اور تسلیم کروانے کی بہت کوشش کی۔ ریاض حکومت نے وہابیت کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے اور اقدامات انجام دیے۔ مانچسٹر کی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ویسٹ نیج کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے اس ملک کو خطے میں اپنا نظریاتی مخالف نہیں سمجھتا تھا، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ اسے اپنا نظریاتی مخالف جانتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ سن 1932 میں عبدالعزیز بن عبدالرحمن نے اس علاقے کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک ملک کی حیثیت سے سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا۔ خطے میں سعودی عرب کے سب سے بڑے حریف یعنی ایران ایک نئے ملک کے وجود میں آنے کے پیش نظر اپنی نئی پالیسیاں مدون کی۔ یہ سلسلہ پہلی اور دوسری پہلوی حکومتوں میں شروع ہوا اور اسلامی جمہوریہ ایران میں جاری رہا۔ شروع میں سعودی عرب کی حکومت کے لیے سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اسے علاقائی اور عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے۔ اس پالیسی کی بنیاد پر سعودی عرب کے حکام اپنے ہمسایہ ممالک من جملہ ایران کے ساتھ تعلقات میں توسیع کے خواہاں تھے۔ اس وقت کی ایرانی حکومت نے حجاز، نجد اور ان کے ارد گرد کے علاقوں پر مشتمل حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ایران کے بادشاہ رضا کی جانب سے شاہ عبدالعزیز کو بادشاہی کی مبارکباد دی گئی اور ایران و سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری پر مسرت کا اظہار کیا گیا۔ سن 1943 میں ابو طالب یزدی نامی ایرانی شہری کے قتل کے بعد 4 سال تک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات منقطع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی پہلوی حکومت کے پہلے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلوی حکومت کے دوسرے دور اور محمد رضا پہلوی کی بادشاہت کے زمانے میں سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز بن سعود تھے۔ اس عہد میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ سعودی حکومت کے قیام کے شروع کے ایام میں نظریاتی اختلافات جیو پولیٹیکل اختلافات سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کا اہم سبب ایرانی حاجیوں کا مسئلہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک مسئلہ بن گئی۔ محمد رضا شاہ پہلوی کی جانب سے سینی حکومت کو عملی طور پر تسلیم کیے جانے کی بنا پر دونوں ملکوں کے درمیان خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اگرچہ شاہ سعود کے زمانے میں سینی حکومت کے بارے میں سعودی عرب کا موقف مخاصمانہ نہیں تھا، لیکن فیصل بن عبدالعزیز کے برسر اقتدار آنے کے بعد اور صہیونی حکومت کی توسیع پسندی کے پیش نظر اسرائیل سے متعلق سعودی عرب کے موقف میں شدت پیدا ہوئی۔ سیاسی تعلقات میں نسبتاً زیادہ کشیدگی کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان اچھے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دونوں ملکوں کے اختلافات میں شدت پیدا ہوئی۔ اس کے 2 سبب تھے۔ ایک یہ کہ ایران میں شیعہ عقائد کی بنیاد پر ایک ایسی حکومت قائم ہو چکی تھی جو تکفیری وہابیت کی مخالف تھی، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ ایران میں امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا تھا، اور جس کے نتیجے میں سعودی عرب امریکہ کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور سعودی عرب کہ جو ایران کے اسلامی انقلاب کو اپنی شہنشاہیت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا تھا، ایران کی دشمنی میں امریکی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامعین، پروگرام آج کا ایران آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی علاقائی اور عالمی سطح پر بہت سی تبدیلیوں کا باعث بنی اور خلیج فارس کے علاقے میں اس کے خاص اثرات مرتب ہوئے، جن میں سے ایک علاقے میں طاقت کے توازن میں تبدیلی بھی تھی۔ زمانے سے ایران اس بات پر تاکید کرتا رہا ہے کہ علاقے کی سلامتی کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں مغرب کو کسی طرح عمل دخل نہ ہو اور خود علاقائی ممالک مل کر اس علاقے کی سیکورٹی کا انتظام کریں۔ جبکہ سعودی عرب نے اپنی پالیسی امریکہ کے ساتھ اتحاد پر استوار کر رکھی ہے، سعودی عرب کی خارجہ پالیسی اسلامی دنیا کی قیادت اور وہابیت کے پھیلاؤ پر استوار ہے۔ علاقائی سطح پر سعودی عرب ان اہداف کے حصول کے لیے عربوں میں اتحاد، ان کی قیادت، اہل تشیع کی طاقت اور ایران کے اثر و رسوخ کی روک تھام کے لیے کوشاں ہے۔ عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی 8 سالہ جنگ کے دوران سعودی عرب کے ساتھ ایران کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب نے عراق کی حمایت کی تھی اور اس کے علاوہ وہ اسلامی انقلاب کی مخالفت میں بھی پیش رہا۔ سعودی عرب کی حمایت کی وجہ سے صدام نے قوت حاصل کی اور یہ قوت اس نے ایران کے خلاف استعمال کی۔ شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایسے امور شاید کم ہی دکھائی دیتے ہیں جو سعودی عرب اور ایران کی خارجہ پالیسیوں کو آپس میں قریب لانے میں ممد و معاون ہیں۔ ان امور میں سے کویت پر صدام حسین کے حملے کے سلسلے میں ایران اور سعودی عرب کے یکساں موقف کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے بعض جیو پولیٹیکل میدانوں میں تہران اور ریاض کی باہمی کشمکش کے باوجود نئے حالات کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی کم ہوئی۔ علاقائی اور عالمی سطح پر سازگار حالات پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کشیدگی میں کمی لانے اور اعتماد سازی پر مبنی کوششیں اس بات کا سبب بنی کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے بارے میں مثبت موقف اختیار کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلی بار دونوں ممالک کے اقتصادی، توانائی، سیاسی اور سیکورٹی کے شعبوں میں تعلقات بہت ہی اچھے ہو گئے۔ اسی کے نتیجے میں 1998 میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک سیکورٹی معاہدے پر دستخط بھی ہوئے۔ شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہی وہ زمانہ تھا جب اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں استحکام تھا، لیکن اس کے بعد رونما ہونے والے بعض واقعات دونوں ملکوں کے تعلقات میں پھر سے کشیدگی کا سبب بن گئے۔ 9/11 کے واقعات، علاقائی پالیسیوں میں اسلامی استقامت کے بھرپور کردار اور عرب دنیا میں ہونے والے مظاہرے عراق، لبنان، بحرین اور شام میں ایران اور سعودی عرب کے اختلافات نمایاں ہونے کا باعث بنے۔ خلیج فارس اور مغربی ایشیا میں امن و سیکورٹی کے سلسلے میں ان دونوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کی باہمی چپکلش خلیج فارس تک محدود نہ رہی، بلکہ اس میں بہت سی علاقائی اور علاقے سے باہر کی طاقتیں شامل ہو گئیں۔ یہ کشمکش 2011 میں عرب بہار شروع ہونے کے بعد یمن تک پھیل گئی۔ 2009 میں باراک اوباما امریکہ کے صدر منتخب ہوئے اور 2015 میں ایٹمی معاہدہ طے پا گیا تو سعودی عرب نے اسے اپنے لیے شدید خطرہ محسوس کیا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس زمانے میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ جنوری سن 2016 میں دونوں ممالک کے تعلقات منقطع ہو گئے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ علاقائی سطح پر ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے باہمی اتحاد میں کمی آئی، حتیٰ تعلقات قائم ہونے کے باوجود سرد مہری برقرار رہی اور دوستانہ تعلقات قائم نہ ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کشیدگی پیدا کرنے پر مبنی امریکی پالیسیوں کو اندھا دھند پیروی کرتا ہے، اور یہی چیز تہران ریاض تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہونے کا باعث بنی ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا، ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت، کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مردہ کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی یار حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیاں پروگرام کے آغاز میں پیش خدمت ہیں. جنیوا کانفرنس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے عالمی رہنماؤں کی یقین دہانی. کراچی حیدرآباد بلدیاتی الیکشن اتوار کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اور تعمیر نو اور بحالی کے لیے امداد تین مراحل میں استعمال ہوگی. اور سامعین اب اخبار جنگ ہی نے جو اداریہ آج شائع کیا ہے اس کے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں. اداریہ کا عنوان ہے سیلاب متاثرین کے لیے جنیوا کانفرنس. اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے جو تباہی مچائی اس سے 3.5 کروڑ لوگ اپنے گھروں ان میں موجود ضروری ساز و سامان کئی قیمتی جانوں لاکھوں مال مویشیوں اور اربوں روپے کی فصلوں سے محروم ہو گئے جن کی بحالی کے لیے بین الاقوامی سطح پر 35 ارب ڈالر کی خطیر رقم کا تخمینہ لگایا گیا ہے. اس حوالے سے پاکستان اور اقوام متحدہ کی مشترکہ میزبانی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک بڑی بین الاقوامی کانفرنس پیر کو شروع ہوئی جس کا مقصد سیلاب زدگان کے لیے بحالی اور تعمیرات کے کاموں میں عالمی برادری کی حمایت اور معاونت حاصل کرنا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کا وفد اتوار کو جنیوا پہنچ گیا. اس سے قبل وزیراعظم نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی تھی جو عالمی ادارے کے ترجمان کے مطابق بہت مثبت اور تعمیری رہی. اخبار مزید لکھتا ہے کہ کانفرنس میں خاص طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ اپنے ذمے واجب الادا بین الاقوامی قرضوں اور توانائی اور خوراک کی مد میں درآمدات کے اخراجات ادا کرنے کے حوالے سے پاکستان کتنی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے کتنی مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک نمائندے نے اس ضمن میں درست کہا کہ یہ عالمی برادری کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے اور متاثرین سیلاب کی بحالی کے عزم کی تکمیل کا ایک اہم موقع ہے۔ تعمیراتی کاموں کے لیے اندازاً 16.3 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے، جسے لاکھوں گھر، ہزاروں کلومیٹر سڑکیں اور ریلوے ٹریک تعمیر کیے جائیں گے، وہ بھی اس صورت میں کہ اتنی ہی رقم کا بندوبست پاکستان اپنے طور پر خود کرے۔ نقصانات کی وجہ سے جو لاکھوں لوگ غربت کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی بحالی پاکستان کے بس کی بات نہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اپنے فوجی دستے بھیجنے کے علاوہ آفات سماوی کی صورت میں اپنی استعداد سے بڑھ کر مدد کرتا رہا ہے۔ اب عالمی برادری کا فرض ہے کہ جب پاکستان پر برا وقت آیا ہے تو اس کی مشکلات دور کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاکستان کے ناگہانی اخراجات اور ضروریات کے پیش نظر اس کی اضافی فنڈنگ ناگزیر ہے، اور جنیوا کانفرنس ہے جس میں مختلف ملکوں کے مندوبین کے علاوہ 250 عطیات دہندگان بھی مدعو ہیں، پتہ چلے گا کہ ماحولیاتی تباہی کے ازالے کے لیے کون کتنی مدد کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے گزشتہ نومبر میں 101 ارب ڈالر کا جو قرضہ منظور ہوا تھا، وہ بھی پاکستان کو ابھی نہیں ملا، جبکہ اس کی طرف سے مزید قرضے کی فراہمی وقت کی ضرورت بن چکی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اس سلسلے میں جنیوا میں آئی ایم ایف سے بات چیت متوقع ہے۔ چین ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی پاکستان کی مدد پر کمر بستہ ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستان کے اردو اخبار صحافت کی کچھ اہم سرخیاں۔ یکساں سول کوڈ کے لیے اتراکھنڈ اور گجرات حکومت کی کمیٹی کو سپریم کورٹ نے درست ٹھہرایا، چیلنج دینے والی عرضی خارج۔ اتر پردیش میں سردی کا قہر، ایک ہفتے میں عارضِ قلب سے 98 اموات۔ رام مندر کے افتتاح کا اعلان مگر مسجد کا نہیں کوئی نشان۔ اور مسجد الاقصی میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں، اسلامی تعاون تنظیم کا آج غیر معمولی اجلاس طلب۔ اور سامعین، روزنامہ صحافت میں بھی صحافت میں ہی آج ایک اہم مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے بھارت جوڑو یاترا، وقت کی اہم ضرورت۔ اس مضمون کے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ بھارت جوڑو یاترا سے بی جے پی کے اندر کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ اس یاترا کو ناکام بنانے کی حکمراں جماعت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ گودی میڈیا بھی اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے راہل گاندھی کی قیادت پر کبھی انگلی اٹھا رہی ہے، کبھی جان لیوا سردی میں ان کی ٹی شرٹ، کبھی کسی بچی کے ہاتھ پکڑنے، اور کبھی کچھ اور چیزوں سے راہل گاندھی کی نسبت جوڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن میڈیا اور حکمران جماعت تمام کوششوں کے باوجود ناکام ہیں، اور یاترا میں لوگ جوک در جوک پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ کانگریس کے لیڈر اور کارکن تو دل و جان سے اس یاترا میں صبح سویرے ہی سے شریک ہو رہے ہیں۔ سول سوسائٹی کے لوگوں کی تعداد بھی یاترا میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں جن کا کانگریس سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلبین سنگھ اور دیگر بڑے صحافی اور کالم نویس کا خیال ہے کہ بی جے پی آئندہ جنرل الیکشن میں ہندوتو کو بطور ہتھیار استعمال کرے گی، کیونکہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا ملک بھر میں اثر ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بی جے پی، جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہتی ہے اور نریندر مودی کو وشو گرو کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اس کے اندر گھبراہٹ پائی جاتی ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام نور ایمان، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک جوان کا ذکر کریں گے جس نے کئی برس تک غیر قانونی اور ناپسندیدہ کام انجام دینے اور جیل جانے کے بعد قرآن کریم کے مطالعے سے ہدایت حاصل کی اور مسیحت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، عصر حاضر میں مغربی ممالک بالخصوص امریکہ میں لاکھوں لوگ جرائم کی وجہ سے جیلوں میں قید ہیں۔ اگرچہ یہ ممالک اپنے آپ کو تہذیب کا گہوارہ قرار دیتے ہیں، لیکن وہ نہ صرف سماجی ناہمواریوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون یا رائے حل پیش نہیں کر سکے، بلکہ ان ممالک میں بدعنوانی، تشدد اور فحاشی کے پھیلنے کے باعث جرائم پیش افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خاندان کا تیزی سے زوال، میاں بیوی کے دوسروں سے ناجائز تعلقات، جنسی اور اخلاقی بے راہ روی، تشدد میں اضافہ، خود غرضی اور مذہب کو پس پشت ڈالنے جیسے امور مغرب میں سماجی ناہمواریوں اور نتیجتاً جیل میں جانے والوں کی تعداد میں اضافے کا سبب ہیں۔ اسلام میں خاندان کے افراد کی باہمی محبت ہی گھرانے کا مرکز ہوتی ہے۔ بچوں کی پرورش ان کے والدین کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی مشکل پیش آنے کی صورت میں بچے خاندان ہی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن مغرب میں محبت کا مرکز یعنی خاندان زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ زیادہ تر بچے ماں باپ میں سے کسی ایک کے بغیر پروان چڑھتے ہیں، اور ایسے بچوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے جو اپنے آپ کو بغیر والدین کے تصور کرتے ہیں، جن میں سے بعض اپنے باپ کو اور بعض اپنی ماں کو جانتے تک نہیں۔ دریاسنا بچوں کو ترغیب ملتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو خاندان سے الگ ہو جائیں، اور یوں وہ تجربے اور پشت پناہی کے بغیر گندے ماحول میں بظام خویش آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان حالات میں بہت سے افراد، خصوصاً اسحاق مستقیم جیسے غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد، غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسحاق کینیڈا کا شہری ہے، اس کا والد آسٹریا اور والدہ سوئٹزرلینڈ سے اس ملک میں آئی۔ بچپن سے ہی اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، وہ اپنے سوتیلے باپ اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسکول میں ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود وہ آہستہ آہستہ اپنے خاندان سے دور ہوتا گیا اور اس نے ایک مختلف راستہ اختیار کر لیا۔ اس کے مطابق اس کی تربیت سڑک نے کی۔ بہت جلد اس تربیت کے منفی اور خطرناک اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ اسحاق ابھی نو عمر تھا اور کسی بھی عمل کے نتائج کو جاننے کے لیے کافی تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ دل ربا نظر آنے والی چیزوں کو اہمیت دینے لگا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے 13-14 سال کی عمر میں ایسے لڑکوں کو خوش اور مسرور دیکھا جو شراب پیتے تھے، سگریٹ نوشی کرتے تھے اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتے تھے۔ میں نے بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب آپ برے دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں تو آپ ان کی بری عادتیں بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ اس طرح کے برے اور ناپسندیدہ اعمال کو کینیڈا میں جرم نہیں سمجھا جاتا، لیکن ان کے نتیجے میں انسان جرم کے ارتکاب کی جانب مائل ضرور ہو جاتا ہے۔ اسحاق کے سر پر باپ جیسے کسی ہمدرد کا سایہ نہیں تھا، اس لیے وہ بھی بہت جلد غیر اخلاقی اور برے کاموں میں ملوث ہو گیا، جس کے نتیجے میں 15 سال کی عمر میں ہی اسے جیل جانا پڑا۔ جیل سے رہائی کے بعد بھی وہ برے کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ماں نے اسے سوئٹزرلینڈ میں اپنے بھائیوں کے پاس بھیج دیا۔ اسحاق کہتا ہے، میری والدہ نے مجھے اپنے بھائیوں کے پاس کام کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ بھیجا، لیکن میں نے وہاں بھی غیر قانونی اور برے کام کیے۔ پولیس میرے پیچھے پڑ گئی اور مجھے واپس آنا پڑا۔ سمجھ، یہ کینیڈین نوجوان اپنے ملک میں بھی بدستور غیر قانونی کام کرتا رہتا، یہاں تک کہ دوبارہ اسے جیل جانا پڑا۔ جیل برے ماضی اور صحیح راستے کے بارے میں سوچنے کے لیے ایک مناسب جگہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ اسحاق اپنی منفی ذہنیت کی وجہ سے ایک نئے نتیجے پر پہنچا۔ وہ اس سلسلے میں کہتا ہے کہ جیل جانے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ خوشی کا مطلب شراب پینا، منشیات کا استعمال اور اسی طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جیل میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خوشی دنیاوی مال حاصل کرنے اور پیسہ اکٹھے کرنے میں مضمر ہے۔ البتہ اسحاق نے جیل میں انجیل پڑھنا بھی شروع کر دی۔ وہ اس سلسلے میں کہتا ہے میں عیسائی تھا، لیکن میں نے سوائے مشکلات میں مبتلا ہونے یا جیل میں قید ہونے کے موقع کے علاوہ کبھی دعا نہیں مانگی تھی۔ میں نے جیل میں انجیل کا مطالعہ شروع کیا۔ وہاں ایک شخص میرے پاس آیا جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھے قرآن کریم دیا اور کہا کہ اسے پڑھو، لیکن اس وقت میں انجیل پڑھ رہا تھا اور مجھے قرآن اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے واپس کر دیا۔ اس طرح اس کینیڈین نوجوان نے اسلام کے بارے میں جاننے کا ایک اہم موقع گنوا دیا۔ جیل سے رہائی کے بعد اس نے اس فیصلے پر عمل کیا جو اس نے جیل میں کیا تھا۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے اس نے پیسے کمانے کی کوشش کی۔ وہ اس بارے میں کہتا ہے جب میں جیل سے باہر آیا تو پیسہ کمانے کے منصوبے بنانے لگا۔ پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ چونکہ غیر قانونی کام ہے، اس لیے میں نے غیر قانونی کام شروع کر دیے۔ 10 سال میں نے بڑی پرتعیش زندگی گزاری۔ لوگ میرا بہت احترام کرتے تھے۔ میں نے مہنگی گاڑیاں خریدیں، بڑے اور شاندار گھروں میں زندگی گزاری اور مہنگے لباس پہنے۔ لیکن انسان کبھی بھی اپنے حال پر راضی نہیں ہوتا، ہمیشہ اچھے کی کوشش میں رہتے۔ اگرچہ دولت اور طاقت جیسی مادی چیزیں انسان کی بعض مشکلات حل کرتی ہیں، لیکن کسی کو حقیقی سکون اور خوشی نہیں دے سکتی، کیونکہ بہت سی مشکلات ان دنیاوی امکانات و وسائل سے حل نہیں ہوتی۔ اسحاق بھی اس بارے میں کہتا ہے میں نے 10 سال تک کروڑ پتی افراد کی طرح زندگی گزاری، میرے پاس سب کچھ تھا لیکن مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک بار پھر قانونی کاموں کی وجہ سے جیل گیا۔ البتہ جیل کے اس وارڈ میں جہاں اکثر امیر افراد تھے، دلچسپ بات یہ ہے کہ ساک کے مطابق وہ امیر لوگ بھی اپنی زندگی سے راضی نہیں تھے۔ اب کی بار جیل میں اس کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش ہے۔ وہ کہتا ہے قید کے آخری دنوں میں مجھے ایک مسلمان کے ساتھ رکھا گیا۔ میں نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور اس نے مجھے اپنے عقائد کے بارے میں۔ اس کی باتیں اور عقائد میرے لیے دلچسپ تھے۔ البتہ اس ملاقات کا اسحاق پر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑا۔ جیل سے آزاد ہونے کے بعد پھر اس نے معاشرے کے بگڑے ہوئے ماحول میں دوبارہ بے مقصد زندگی گزارنی شروع کر دی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ اس کی ملاقات ایک مسلمان لڑکی سے ہوئی۔ اس لڑکی کی والدہ نے اس سے قرآن کریم پڑھنے کو کہا۔ اس بار اس نے زیادہ سنجیدگی سے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اسحاق قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ اس بارے میں کہتا ہے میرے لیے یہ بات بہت دلچسپ تھی کہ انجیل میں جس نبی کا ذکر تھا، قرآن کریم میں بھی اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات انجیل میں بیان شدہ واقعات کا تسلسل ہے۔ میں نے بہت تحقیق کی۔ میرا مسئلہ صرف یہ تھا کہ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اگر ہم اس عقیدے پر ایمان نہ رکھیں تو عیسائیت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسحاق نے اسلام کو بہتر طور پر سمجھنے اور یقین حاصل کر لینے کے بعد اسے اپنے لیے ضابطۂ حیات قرار دینے کے مقصد سے تحقیق کا سلسلہ شروع رکھا۔ وہ کہتا ہے مجھے ایک حقیقی مذہب تلاش کرنا تھا، مجھے تحقیق کرنی تھی، مجھے یہ یقین حاصل کرنا تھا کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ الحمدللہ میں نے بہت تحقیق کی اور جب مجھے اس کا یقین ہو گیا تب میں نے کلمہ۔ اس طرح برسہ برس تک غیر قانونی اور ناپسندیدہ کاموں میں مصروف رہنے والے اس جوان نے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کی اور اب وہ عظیم مقاصد کے حصول کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور اپنی زندگی سے راضی بھی ہے۔ اس بارے میں وہ کہتا ہے اسلام نے مجھے دائمی خوشی دی ہے، میں نے کبھی مسلمان ہونے کا سوچا تک نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے اور اسلام کی خوبصورت اقدار سے آگاہ ہونے کے بعد وہ مغربی میڈیا کی طرف سے اسلام کی غلط تصویر پیش کیے جانے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان بے عقل ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اسحاق غیر مسلموں سے کہتا ہے کہ وہ اس کی طرح اسلام کی حقیقی اقدار کو سمجھنے کے لیے تحقیق اور مطالعہ کریں۔ وہ غیر مسلموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، چاہے آپ لوگوں کا مسلمان ہونے کا ارادہ نہ ہو تب بھی اسلام کا مطالعہ کریں تاکہ یہ جان سکیں کہ مسلمان کیسے زندگی گزارتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
نادر علی اپنی دعا، نادر علی علی مشکل کشا ہم پر کرم مولا کا ہے ڈرتی ہے ہم سے بجلیاں ڈرتی ہے ہم سے بجلیاں اسم حسین دل میں ہے اسم حسین دل میں ہے بڑھتا رہے گا
پاسبان 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 پاسبان